السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کے جزو اول پر، جو ابتدائی تین آیات پر مشتمل ہے، کسی قدر تفصیلی گفتگو کی تھی. اس سورہ مبارکہ کا جزو ثانی ایک آیت پر مشتمل ہے، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس میں دو فعل استعمال ہوئے ہیں، نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ. یہ دونوں فعل مضارع ہیں. عربی اور فارسی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طرح اردو یا انگریزی میں تین زمانے ہوتے ہیں افعال میں، ورب میں، ماضی، حال، مستقبل، وہ صورت نہیں ہے، بلکہ فعل ماضی یہ علیحدہ ہے، فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں. تو نعبدوں کا ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ ہم بندگی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہوگا کہ ہم بندگی کرتے رہیں گے. اسی طرح نستعینوں کا ترجمہ یہ بھی درست ہوگا کہ ہم مدد مانگتے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہوگا کہ ہم مدد مانگیں گے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اگر عرب یہ کہے کہ نعبدو کا، تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. لیکن اگر یہ جو ضمیر مفعولی ہے کا، اس کو فعل سے پہلے لے آئے، ایاک نعبدو، اس میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے جسے قواعد میں کہتے ہیں حصر کا مفہوم. یہ مفہوم آپ مثال سے سمجھ سکیں گے کہ ایک تو میں نے کہا کہ زید عالم ہے، اور ایک میں نے کہا زید ہی عالم ہے. اب اس میں جو فرق واقع ہو گیا ہی کے اضافے سے، کہ زید عالم ہے، جب یہ کہا جائے گا تو دوسروں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہے، دوسرے بھی عالم ہو سکتے ہیں. اور جب یہ کہا جائے گا کہ زید ہی عالم ہے، تو اس میں حصر ہو گیا کہ اب علم کا دار و مدار زید میں ہے، دوسروں سے علم کی نفی ہو گئی. یہی مفہوم پیدا ہوتا ایاک نعبدو، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ تو ہوا اس کا جو ترجمہ ہے، قواعد کی روح سے اس میں جو اہم پہلو ہیں ان کا بیان. اب اس میں جو مرکزی لفظ ہے اس پر غور کیجئے، وہ لفظ ہے عبادت، جس کا کہ ہم اقرار بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک اقرار ہے، اظہار حال ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، یہ ایک وعدہ ہے اور قول و قرار ہے. لیکن یہ عبادت اصل میں ہے کیا؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس لفظ کے مفہوم کے بارے میں عوام الناس کے ذہنوں میں بڑا محدود تصور ہے، کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ عبادات ہیں نماز، روزہ، حج اور زکاة. تو جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو انسان کا ذہن صرف ان عبادات ہی تک محدود رہ جاتا ہے. اس لفظ کی جو اصل عظمت ہے اور اس کی جو اصل وسعت ہے وہ سامنے نہیں آتی. اس کے لیے جان لیجئے کہ اس لفظ کا مادہ ہے عبد. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلامی کا سلیوری کا وہ تصور جو کبھی دنیا میں تھا, جو کسی کا غلام ہوتا تھا, سلیو ہوتا تھا, عبد ہوتا تھا, وہ اپنے آقا کی ملکیت تھا. اس کا کام یہ تھا کہ اپنے آقا کی مرضی بجا لائے, جو آقا حکم دے بس اور چشم اس کی تعمیل کرے. اس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو, وہ تو غلام ہے, وہ تو عبد ہے, وہ تو مملوک ہے. اس کا کام تو اپنے آقا کی مرضی پر چلنا ہے, اس کی اپنی پسند اور ناپسند اول تو رہے ہی نہ, تبھی وہ مکمل عبد بنے گا. اگر ہو بھی تو وہ اسے پسے پش ڈال دے اور اپنے آقا کی پسند اور ناپسند اور مرضی اور ناراضی کو مقدم رکھے. یہ جو تصور ہے اس لفظ میں, ایک مکمل غلامی کا تصور. فارسی میں اس کے لیے بہترین لفظ جو ہے وہ بندگی ہے, بندہ و آقا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. انسانوں میں سے کوئی آقا بن جائے, انسانوں میں سے کوئی بندہ بن جائے تو اس سے بڑی تو غلط بات اور کوئی نہیں. حضور نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, لوگوں سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تم سب بندے ہو اللہ کے, اس اعتبار سے سب برابر ہو, سب بھائی بھائی ہو. تم میں سے کوئی آقا یا غلام نہیں ہے, اللہ آقا ہے اور تم سب اس کے غلام ہو. اب اس لفظ بندگی کا جب یہ ہمہ گیر تصور سامنے آیا تو ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ازرو قرآن غایت تخلیق انس و جن, یہی عبادت رب ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے. یہ ہماری غایت تخلیق ہے. قرآن حکیم کی اس آیت کی ترجمانی اغلب الشیخ سعدی نے کی ہے بڑی خوبصورتی سے, اور یہ شعر آپ نے بہت سی مسجدوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. جو شے جس چیز کے لیے بنائی گئی ہو اگر اسی مقصد کو پورا نہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بیکار ہے اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیے جانے کے قابل ہے. قلم لکھنے کے لیے لکھتا نہیں تو آپ اٹھا کر چھوڑ کے لیے. کہ جب انسانوں کی تخلیق ہی ہوئی ہے بندگی کے لیے تو اب اگر وہ بندگی ہی کی روش کو تج دیں تو معلوم ہوا کہ ان کے وجود کا اب کوئی مقصد نہیں رہا, بیکار. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. البتہ جو اہم تر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عبادت رب کے جس کا کہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, بہت بڑا عہد ہے یہ. اس کے کچھ تقاضے ہیں, ان کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. سب سے پہلا تقاضا ہے اطاعت. یہ باتیں ہم شرک فی الاطاعت کے, شرک فی العبادت کے ضمن میں بھی پہلے سمجھ چکے ہیں, اب پھر ان کا اعادہ ہو رہا ہے. اللہ کی اطاعت کلی, اگر یہ نہیں ہے تو عبادت کا حق کیسے ادا ہوگا, پھر بندگی کہاں ہوئی. اور یہ اطاعت کلی اطاعت ہو, جزوی نہ ہو. کسی غلام کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے آقا کی ایک بات تو مانے ایک نہ مانے. یہاں اس نے ایک بات نہیں مانی, وہ مقام بندگی سے تجاوز کر گیا, لہذا وہ اطاعت ہوگی پوری زندگی میں, تمام احکام میں. زندگی کا کوئی گوشہ اس اطاعت سے خارج نہیں رہے گا. جیسے کہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ, اطاعت میں, فرما برداری میں, کل کے کل داخل ہو جاؤ. جزوی داخلہ مطلوب نہیں ہے کہ کچھ باتیں تو اللہ کی سر تسلیم خم اور کچھ باتیں معاذ اللہ پاؤں تلے ہم رون دیں, اس پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو, اس میں جو احکام آئے ہیں ان میں سے کچھ تو تمہیں تسلیم ہے اور کچھ حصے کو تم نہیں مانتے, انہیں رد کر دیتے ہیں, انہیں پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی کہ جو اس جرم کا ارتکاب کرے سوائے اس کے کہ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. یہ اللہ کے غضب کی کیفیت کہ اطاعت جزوی مطلوب نہیں ہے بلکہ اطاعت کلی مطلوب ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اطاعت ہوتی ہے مارے باندھے کی, زبردستی کی, مجبوری کی. ہم انگریز کے غلام تھے, ہم اس کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے. وہ اطاعت جو ہے لفظاً تو اگرچہ اس پر بھی عبادت کا اطلاق ہو جائے گا اور قرآن حکیم میں ہوا ہے, آل فرعون نے جس طریقے سے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے شکنجے میں کسا ہوا تھا اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں کہ فرعون نے یہ کہا تھا بڑے تنتنے سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں, علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام قومہما لنا عابدون, ان کی قوم ہماری عابد ہے, ہماری غلام قوم ہے. تو اگرچہ لفظاً تو اطلاق ہو جائے گا لیکن اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ مارے باندھے کی اطاعت نہیں, احساس مجبوری کے تحت اطاعت نہیں, بلکہ محبت کے تحت اللہ کے احسانات کا ادراک کرتے ہوئے اس کے جذبہ تشکر سے قلب و ذہن پر ہو جائیں اور اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت ہوگی تو عبادت کا اصل تقاضا پورا ہوگا. جسے ہمارے ائمہ دین نے بڑی خوبصورتی سے یوں ادا فرمایا کہ العبادت تجمع اصلین, عبادت جو مطلوب ہے اللہ کی اس میں دو بنیادیں جمع ہونی چاہیے, غایت الحب ما غایت الذل والخضوع, ایک طرف انتہا درجے کی محبت ہو اللہ کی اور دوسری طرف انتہا درجے میں اس کے سامنے جھک جایا جائے. یہ دونوں کیفیات جب جمع ہو جائیں گی تو بندگی رب, عبادت رب کا تقاضا پورا ہوگا. یہ محبت کس قدر لازمی ہے, اس کو ایک زمانے میں مولانا روم نے خوب ادا فرمایا تھا. ہمارے اس دور میں علامہ اقبال نے اس کی اہمیت پر خوب روشنی ڈالی ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدر تصورات. محبت خداوندی جو ہے وہ عبادت کی روح ہے. اگر یہ روح نہیں ہے, صرف اطاعت ہے, خالی خلی اطاعت, دل کی وہ محبت کی چاشنی اس میں شامل نہیں, تو پھر یہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. وہ تو محبت جو ہے وہ در حقیقت روح ہے اس عبادت کی. تیسری چیز اس میں جو مطلوب ہے وہ ہم نے سورہ لقمان کے درس کے ضمن میں جو آخری نشست تھی اس میں بھی سمجھی تھی بات اور آج پھر اس کا ارادہ کر لیجئے, وہ ہے اخلاص, پورے خلوص کے ساتھ مخلصین لہ الدین. اس میں کہیں کوئی ریاکاری نہ ہو, اس میں یہ نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور شے بھی تمہارے مطلوب اور مقصود کے درجے میں آ جائے. مطلوب صرف اللہ کی رضا, مطلوب صرف اخروی فلاح و نجات. اگر یہ نہیں ہے کوئی ریاکاری ہے, اپنی عبادت اور اپنے زہد اور اپنے تقوی اور اپنی ریاضت کی دھوس جمانا ہے، لوگوں پر اپنی نیکی کا روب قائم کرنا ہے، اپنی شہرت مطلوب ہے یا دنیا میں کوئی منفعت پیش نظر ہے، تو پھر یہ خلوص سے خالی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. شرط قبولیت حاصل کرنے کے لیے شرط اخلاص لازم. اب آپ غور کیجئے، پوری زندگی میں اللہ کی کلی اطاعت، واقعہ یہ ہے کہ آسان کام نہیں، بہت مشکل کام. اس میں سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس ہی آڑے آتا ہے. مولانا روم نے فرمایا کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن اراؤن اراؤن نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم میں نہیں جانتا، میری مرضی چلے گی. ادھر اذان کی آواز کان میں آ گئی، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے آؤ. ادھر نفس کہہ رہا ہے کہ سو آرام کرو، ہم نے کس کا حکم مانا؟ اگر اللہ کا حکم مانا اور نفس کی خواہش کو رونتے ہوئے ہم نماز کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو واقعتاً ہم بندہ رب ہیں. اور اگر نفس کا حکم مانا اور اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا تو پھر ہم بندے نفس ہیں. وہی بات، ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی، اللہ کی بندگی آسان نہیں. تمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ تاری ہوتا ہے، مجھ پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس پر پورا اترنا کتنا مشکل. یہ ہے رب کو تعلق، کہ جب بندہ کہے ایاک نعبدو تو اس پر ایک لرزہ تاری ہو جائے، کتنا بڑا قول و قرار کر رہا ہوں. اور اس وقت پھر اسے ایک پناہ گاہ نظر آئے، ایاک نستعین، اے اللہ میں نے یہ وعدہ تو کیا ہے، میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے، لیکن میں محض اپنے قوت کے بل پر اپنے اس عہد کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری مدد شامل حال میں، میں تیری اعانت کا محتاج ہوں، تیری مدد شامل حال ہوگی تو میں اپنے اس قول و قرار کو پورا کر سکوں گا. یہ ہے وہ تعلق، ایاک نعبد کے فوراً بعد ایاک نستعین. اس میں وہ پہلو بھی آ گیا کہ اخلاص سے دعا، دعا صرف اللہ سے، استعانت اللہ سے. اور یہ پہلو بھی آ گیا کہ ہم عبادت کا تقاضا ہی پورا نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. چنانچہ حضور ہر فرض نماز کے بعد جو آپ کے اذکار مسنونہ تھے ان میں یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما تاکہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری عبادت کا بحسن وجوہ حق ادا کر سکوں. یہ ہے مفہوم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا، جو اس سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے. اس کے ضمن میں کوئی سوال ہو؟
ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی، لیکن اس کی عبادت میں اطاعت بندگی اور اخلاص نہیں ہے، تو اس اطاعت اور بندگی اور اخلاص کو کس طرح پیدا کیا جا سکتا
ہے؟ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے اور اس میں نہ اطاعت ہے نہ بندگی ہے نہ اخلاص ہے. یہ تو ایک میرا ڈھانچہ ہوا، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہ کہ وہ خلوص اور اخلاص اور بندگی کے ان تقاضوں کو پورا کیسے کیا جائے، اس کا ذریعہ ایک ہی ہوگا، ایمان محکم ہو اور پختہ ہو. جڑ بنیاد ایمان ہے، یقین، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین. یہ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی اخلاص آئے گا، اتنی ہی آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر بھی اور محاسبہ اخروی کے خوف سے بھی.